الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العظيم حدیث پاک میں آئے ہوئے چند نیک اعمال پہلے بتلاتا ہوں عمل کرنے سے انشاءاللہ دنیا آخرت کا بڑا فائدہ ہے تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا رات میں تہجد پڑھنے کا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ یہ آیت میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا ہے اور بھی دوسری آیتوں میں تہجد کا حکم موجود ہے تہجد کی نماز دو طرح کی ہے ایک ٹاپ کوالٹی کی اور دوسری تہجد کی نماز ہیں اکانومک کلاس کی تہجد کا نام سنتے ہی بہت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ صبح جلدی اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو اور حقیقت یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ ٹاپ کوالٹی کی اور شاندار تہجد ہے اور وہ تہجد کی نماز ہمارے لیے رمضان میں پڑھنا آسان ہے سحری کے لیے اٹھیں گے تو سحری جتنا دیر سے تم کھاؤ یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے اتنا زیادہ مستحب ہے اچھا عمل ہے تو صبح میں صبح صادق سے ایک گھنٹہ پہلے رمضان میں اٹھ جاؤ وضو کر کے اپنے مکان میں 8 رکعت تہجد پڑھو تو بہت اچھا ہے. بخاری شریف کی حدیثوں میں ہیں کئی روایتیں امام بخاری کتاب التہجد میں لائے ہیں, اس سے 8 رکعت کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے. اور اگر آپ 8 رکعت نہ پڑھ سکو تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھو گے تو بھی تہجد کی فضیلت حاصل ہوگی. اس کے بعد تھوڑی دعا مانگ لو, پھر سحری کھانے بیٹھ جاؤ. ایک اچھی ترتیب ہے اور یہ شاندار اور ٹاپ کوالٹی کی تہجد ہے. اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو پورا سال صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں. بہت اچھا کام ہے. میں آپ سب کو یوں کہتا ہوں کہ کم سے کم نیت کرو کہ رمضان میں سحری کے وقت تہجد پڑھیں گے. ایک دوسری تہجد ہے اکانومک کلاس کی, آسان تہجد. اور وہ بھی میں ایسے نہیں کہتا ہوں, چونکہ علماء ہیں ان کے دل میں آتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ایسی بات لائے, تو فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت پڑھ لو تو بھی انشاءاللہ آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور اس کی ترتیب میں آپ کو بتلاؤں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھی, 2 رکعت سنت پڑھی, پھر 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھو, پھر 3 رکعت وتر پڑھو, وتر کے بعد 2 رکعت نفل. یہ حدیث میں آتا ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے, اس لیے وتر کے بعد کی 2 رکعت نماز اگر آپ بیٹھ کے پڑھو گے اور یہ نیت کرو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹھ کے پڑھتے تھے, تو ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا. اور حدیث کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ شریف, اس میں حدیث موجود ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت نماز جو آپ پڑھو گے یہ 2 رکعت نماز بھی تہجد کہی جائے گی. تو یہ کتنی آسان تہجد ہو گئی. یہ تہجد تو پورا سال آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے, تو نیت دوسری یہ کرو کہ کم سے کم درجے میں سال کے 11 مہینے یہ آسان ترتیب والی تہجد ضرور پڑھیں گے. پھر میں ترتیب آپ کو بتاتا ہوں, دھیان سے سنو. عشاء کی فرض پڑھی, 2 رکعت سنت موقعدہ پڑھی, پھر 2 رکعت تہجد کی نیت سے, پھر 3 رکعت وتر, پھر 2 رکعت نفل بیٹھ کر کے, اس میں بھی تہجد کی نیت اور حضور کی سنت کی اتباع کی نیت. اور یہ بھی سنو کہ وتر کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. کون سی 2 رکعت میں؟ وتر کے بعد والے. یہ 2 رکعت جو ہم پڑھیں گے بیٹھ کر کے, اس میں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا سنت ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور دوسری رکعت میں قُلِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یہ ایک دم آسان تہجد ہے، آپ پورے سال پابندی کر سکتے ہو اور 11 مہینے تو اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے. اب رمضان میں سحری کے ساتھ تہجد پڑھی، 11 مہینے عشاء کے بعد تہجد پڑھی، سب تہجد گزار انشاءاللہ بن جائیں گے. اسی لیے نیت کرو کہ پابندی سے ہم تہجد پڑھیں گے. آپ کہو گے کہ تہجد سے ملے گا کیا؟ تہجد کی برکت سے انسان اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. جو اللہ کے صالحین بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب صالحین کی ٹیم میں چلے جائیں گے تو ہمیں کسی کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک پوری دنیا کی دعا ہم کو ملے گی. اسی لیے کہ میں اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھو آگے، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو تمام نیک بندوں کے اوپر. تو تہجد کی برکت سے ہم صالحین میں آ جائیں گے اور دنیا بھر کے لوگ نماز میں قاعدے میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا. تہجد کی برکت سے ہم اللہ کے مقرب بندوں میں ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ ہمارے پریسیڈنٹ کے ساتھ یہ بہت کلوز ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر کے بڑے کلوز ہے. تو تہجد پڑھنے کی برکت سے آپ اللہ کے بہت کلوز ہو جاؤ گے، بہت نزدیک ہو جاؤ گے، بہت قریب کے بندے ہو جاؤ گے. اسی لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ تہجد کی پابندی کریں گے. ایک عمل میں نے آپ کو یہ بتلایا، دوسری حدیث سناؤ. حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے باب فضائل القرآن میں، کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، سب پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات میں کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. ہر جمعہ کی رات میں 300 درود کی عادت بناؤ. میں نے وہاں لیلونگوے کے اندر یہ ماحول بنوایا اللہ کی توفیق سے، 4-5 سال پہلے ایک مرتبہ تشکیل کی، ہر جمعرات کو جمعہ کی رات میں 300 درود پڑھو. پھر دوسری رمضان میں حاضری ہوئی تو ایک اللہ کا نیک بندہ میرے انتظار میں تھا، کہا آپ کہہ کر کے گئے، میں نے 6 مہینے تک پابندی کی رمضان کے بعد، تو 6ٹھے مہینے میں جمعرات کو 300 درود پڑھ کے میں سویا عادت کے مطابق. تو میں نے ہماری مسجد کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور لمبا خواب کہ پہلی صف سے لے کر کے وہاں مؤذن صاحب کا روم ہے، وہاں حضور نے یہاں نماز پڑھی، پھر مؤذن صاحب کے روم میں تشریف لے گئے. تو درود کی بہت ساری فضیلت ہے، اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. اسی لیے یہ ماحول بنا دو، یہ آج جمعہ کی رات ہے اور کل جمعہ کا دن ہے، تو کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بناؤ. پڑھو گے 300 مرتبہ درود. اچھا درود میں بھی میں آپ کو دو کوالٹی بتلا دوں، ہائی کوالٹی اور اکنامک کوالٹی. ہائی کوالٹی درود شریف کی یہ ہے کہ نماز میں جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جو سب سے افضل درود ہے، وہ 300 مرتبہ پڑھو. اور اکانومی کلاس میرے جیسے سست لوگوں کے لیے کیا ہے کہ حدیث میں سب سے چھوٹی سائز کا درود جو میری نظر میں ہے، جو سنن نسائی کے اندر ابواب الوتر میں ہے، سب سے چھوٹی سائز کا درود حدیث میں، وہ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. وہ درود آپ پڑھو 300 مرتبہ، 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ 300 مرتبہ ہو جائے گا. ایسے تو چھوٹے چھوٹے درود بہت ہیں، لیکن یہ حدیث میں آیا ہوا سب سے چھوٹا درود. فضائل درود کے اندر 25ویں نمبر پر حضرت نے اس کو نقل کیا ہے اور وہ سنن نسائی میں موجود ہے. چھوٹا درود ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّد. دیکھو کتنا چھوٹا ہے، پڑھو یاد ہو جائے گا. وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّد، وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّد، وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّد. کتنا چھوٹا ہے درود، 300 مرتبہ فٹ 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 پڑھ ڈالو گے. جمعرات کی رات، یعنی آج ہی رات، جمعرات جمعہ کے بیچ والی، اور جمعہ کے دن 300 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو بڑی برکت نظر آئے گی، بڑی رحمت نظر آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نصیب ہوگا، اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا. کرو گے درود کی پابندی؟ آج تو پڑھ ہی لینا کم سے کم، پھر آئندہ ہفتے جمعہ رمضان ہے تو اور زیادہ ثواب بڑھ جائے گا، فضیلت بڑھ جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک کی تلاوت فرماتے تھے. کون سی سورت؟ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ہی سوتے تھے. اب جن کو زبانی یاد ہے وہ تو راستے میں چلتے چلتے بھی پڑھ لیں گے، جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ لے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی سورہ الف لام میم سجدہ نے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی مغفرت کرا دی اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو یہ کچھ نہ کچھ تلاوت بھی ہو جائے گی، سنت بھی زندگی میں آ جائے گی. اسی لیے جو بھی ہمت کر سکے، حفاظ غیر حفاظ، رات کو سورہ سجدہ اور سورہ تبارک پڑھنے کی عادت ڈالو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہماری زندگی میں آ جائے گی. ایک اور عمل میں آپ کو بتلاؤں، یہ عمل تو بخاری شریف میں موجود ہے، بہت مضبوط روایت ہے، لیکن عام متن مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے، اور جن کو معلوم ہے وہ عمل بھی نہیں کرتے. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے وے، کہو انشاءاللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات میں نیند پوری کر کے آنکھ کھلتی تھی، صبح ہو گئی آنکھ کھلی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع ضرور پڑھتے تھے. سورہ آل عمران کا آخری رکوع، یہ تو بخاری کی روایت ہے، اور یہ اتنی زبردست تلاوت کا رکوع ہے کہ اس میں بڑی بڑی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. پہلی دعا ہی کتنی زبردست ہے اس رکوع کے اندر, اور صبح کا وقت, مغفرت کا وقت, اور اس وقت آدمی یہ دعا پڑھے قرآن کی آیت میں, پہلی ہی دعا سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لینا. پھر آگے ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ تین بڑی زبردست دعا. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے, ہماری برائیوں کا کفارہ کر دیجئے, اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم کو موت دینا. آج سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ایمان پر موت آوے. تو یہ رکوع جو آدمی پڑھے گا تو روزانہ صبح میں اللہ کو کہے گا وتوفنا مع الابرار, اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا. تو اس تلاوت میں سنت کا ثواب ہے, ایمان پر یقینی موت ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ موت ہے. کتنی بڑی فضیلت. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع یاد کرو, اور علماء اور حفاظ تو آنکھ کھلتے اس کو پڑھو صبح میں, مسنون دعا پڑھنے کے بعد مسواک کرو اور پڑھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مسواک کرتے تھے, ایک تو حضور کے بستر میں تکیے کے پاس رہتی تھی, جیسی آنکھ کھلے حضور مسواک کرتے تھے دعا اور یہ رکوع پڑھتے تھے, پھر دوسری مرتبہ مسواک کرتے تھے وضو کرتے وقت پر, ڈبل مسواک حضور کرتے تھے, یہ حدیث میں موجود ہے. اور جن کو یہ رکوع یاد نہیں وہ کیا کریں گے, ان کو آسان طریقہ بتلاؤ. گھر میں قسم قسم کے تختے لگاتے ہو تو یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا ایک بڑے حروف میں تختہ لگا دو کہ صبح آنکھ کھلتے ہی آنکھ سامنے دیکھ کے پڑھنا چالو کر دو. ہمارے یہاں مدرسے میں ہر کلاس, ہر روم میں جہاں بچے سوتے ہیں تو یہ رکوع لکھ کر لیمینیٹ کر کے لگوا دیا, تاکہ نان حافظ بچے بھی اٹھتے ہی اس کو دیکھے اور فوراً رکوع پڑھنا شروع کر دے. تو جہاں گھر میں ہر طرح کی چیزیں لگاتے ہو یہ بھی لگا دو, تاکہ صبح میں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ بہت مضبوط سنت ہے, بخاری شریف میں یہ روایت ہے, اور اس میں بہت بڑا ثواب ہے. اور یہ رکوع ختم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, وہاں پر یہ رکوع پورا ہوتا ہے. تو صبح میں آنکھ کھلتے ہی سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا, یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانا چاہیے. یہ چند چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اعمال ایسے سائز میں ہے, چھوٹے لیکن بہت بڑا ثواب ہے. آپ اس کی پابندی شروع کرو گے تو زندگی کے اندر ایک عجیب نورانیت اور رحمت اور برکت آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اس کے بعد ایک دوسرا مضمون آپ کے سامنے ذکر کروں. ہماری خود کی اور ہمارے بچوں کی اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت, یہ آج کے زمانے کے اندر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دین سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا اور بچوں کے پاس عمل کرانا، یہ آج کے حالات میں اپنا ایمان، اسلام، دین بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہے. قرآن کی آیت آپ نے بار بار سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے، گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز شریعت میں فرض اور واجب ہے اس کو سیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچوں کے پاس عمل کراؤ. جو چیز حرام اور ناجائز ہے وہ سکھاؤ اور اس سے بچانے کی محنت کرو اور خود بھی بچو. یہ چار کام ہو گئے. جتنے فرائض ہے، جتنے واجبات ہے، خود سیکھو اور عمل کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور عمل کراؤ، اور جو حرام اور ناجائز ہے وہ سیکھو اور اس سے خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، تو جا کر کے جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. یہ کام تعلیم سے ہوگا، دین سیکھنے سے ہوگا، مدرسے مکتب کے ذریعے سے ہوگا. یہ کام ہمارے یہاں جو لوکل چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، محلے میں، ایریے میں، اسٹریٹ میں، چھوٹے گاؤں میں، جہاں لاجنگ بورڈنگ نہیں ہوتی، بچے گھر سے آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس کو اردو عربی میں مکتب کہا جاتا ہے. یہ مکتب کی تعلیم ایک دم پاور فل اور مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو دین سیکھنے کو ملے گا، اور جو تعلیم اس کو دی جائے اس پر عمل کرائیں گے تو ان کی ایمانی اور اسلامی زندگی بن جائے گی. اب دھیان سے سنو، میں آپ کو چھ باتیں بتلا رہا ہوں. ہر مسلمان کو یہ چھ باتوں کے بارے میں سوچنا ہے. نمبر وار میں گناتا ہوں، آپ خود جو ہے مارک کرو. اگر ایک چیز آپ کے اندر ہے تو یوں صحیح کی نشانی کرو کہ یہ میرے میں ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو چوکڑی مارو کہ یہ میرے میں نہیں ہے اور مجھے سیکھنا ہے. لیکن یہ چھ چیزیں مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے، ایمان والی زندگی گزارنی ہے، تو ہر مسلمان کو یہ چھ چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. پہلی چیز صحیح عقائد، عقیدے. عربی میں العقائد کہتے، اردو میں بھی عقیدے کہتے، ہماری گجراتی میں کہتے ہیں مانیتا، اور انگلش میں ٹو بیلیو شاید کہتے ہیں. تو وہ عقیدہ، یہ عقیدہ ہر مسلمان کو صحیح صحیح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید کے عقیدے، رسالت کا عقیدہ، نبیوں کے بارے میں عقیدہ، جنت جہنم آخرت کے بارے میں عقیدہ، یہ عقیدے. اور دیکھو میرے ایمان والے بھائیوں، سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، جو ہم قبرستان میں میت کے پیر کے پاس پڑھتے ہیں، وہ رکوع روزانہ عشاء بعد پڑھ لیا کرو. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو یہ رکوع پڑھے گا اس کے لیے وہ کافی ہے، یعنی رات بھر کی تلاوت کا وظیفہ یا تہجد کی طرف سے کافی ہے. اسی لیے عشاء کے بعد یہ رکوع پڑھ لیا کرو، اس میں عقیدے کی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ. ہم میں سے ہر ایک 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 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ، پڑھو آگے، وملائکتہ فرشتوں پر، اینجلس فرشتوں پر ایمان، وکتبہ آسمانی کتابوں پر ایمان. جتنی اللہ نے آسمانی کتاب اتاری، چار کتاب کا نام ہم پرفیکٹ جانتے. کون سی چار کتاب سناؤ؟ ابھی میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، مکتب پڑھا رہا ہوں. کون سی چار کتاب؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ چار کتاب پر پڑھ تو پرفیکٹ ایمان. اور دوسرا ایمان ہمارا ایسا ہو کہ جتنی اللہ نے کتابیں اتاری سب پر ہمارا ایمان. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں پر ایمان. پہلے رسول کا نام کون بتائے گا؟ پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب آتے تھے، اب تو آخرت میں ہیں، یہاں بھی آتے ہوں گے شاید، بہت پہلے وہ آتے تھے، بڑے مقرر تھے. تو گجرات والے ان کے میزبان بنے ہیں انگلینڈ میں بھی، کینیڈا میں بھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ نبیوں کے نام جو قرآن میں آئے ہیں اس پر گجراتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اس لیے کہ ہمارے گجرات میں نام سارے نبیوں والے زیادہ چلتے ہیں، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یہ سب نبیوں کے نام ہمارے یہاں خوب چلتے ہیں. تو یہ خیر ہے اس میں نبیوں کے نام بچوں کے رکھنے میں، تاکہ انبیاء کے نام تو اس بہانے یاد رہے. تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی کا نام کیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 25 کے قریب نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہے. تو ان کے اوپر ہمارا اجمالی ایمان ہو، اور آخری نبی پر تفصیلی ڈیٹیل میں ایمان ہو. تو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو یہ ایمان اور عقیدہ یہ پہلے نمبر کے اوپر. دوسرے نمبر پر صحیح قرآن مجید کی تعلیم. آپ خود نشان کرو اپنے اندر ہے کہ نہیں ہے. سب اللہ کے ساتھ معاملہ، میں کسی سے ابھی بورڈ پر نہیں لکھواؤں گا صحیح اور غلط. آپ خود فیصلہ کرو کہ صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، خود فیصلہ کرو. اور میں تو کہتا ہوں کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے پریکشا دے دو، امتحان دو. قاری صاحب ذرا میرا قرآن سنو تو، کہ میرا قرآن صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر غلط اور کچا ہے تو پہلی فرصت میں قرآن صحیح پڑھو، بیٹھ کر کے قرآن صحیح کرو، یہ بہت ضروری ہے. اللہ کا آرڈر ہے قرآن صحیح پڑھنا. قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے آرڈر دیتے ہوئے فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو صاف صاف پڑھو، صحیح صحیح پڑھو. اب رمضان آئے گی تو حافظ صاحب بہت با کمال کہ جن کی الحمدوں کی الف سنائی دے وے آگے کچھ سمجھ میں نہ آئے، وہ حافظ صاحب بہت اچھے حافظ صاحب. بھاگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، پہلی تراوی میں سب جگہ انفارمیشن لے لیں گے، وہاں کتنے بجے پوری ہوئی، وہاں کتنے بجے پوری ہوئی، کون جو ہے راجدھانی ایکسپریس کی طرح چلتا ہے، یہاں تو سپر فاسٹ ٹرین ہے ہی نہیں، تو کون بلٹ ٹرین کی طرح چلتا ہے، مکہ مدینہ کے بیچ میں 2.25 گھنٹے میں ٹرین پہنچ جاتی ہے. تو کہا کون اتنا سپر فاسٹ ہے، ارے اللہ کے بندو، سال میں ایک مرتبہ تراوی پڑھتے ہو، صحیح قرآن کی تراوی پڑھو، اطمینان والی تراوی پڑھو، اور امام صاحب اللہ اکبر کہوے اسی وقت شامل ہو جاؤ. بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی توہین ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے قرآن کی. یہ کام مجھے ہمت نہیں ہو رہی لیکن کہوں، مکہ کے کافر لوگ کرتے تھے یہ کام، مکہ کے کافر کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کافر لوگ آ کے کیا کہتے تھے، قرآن مت سنو، بک بک کرو، باتیں کرو، تاکہ نبی کے قرآن کی آواز پر ہماری آواز اونچی ہو جائے. جو کام مکہ کے کافر دشمن کرتے تھے، اللہ مجھے معاف کرے بولنے میں، آج مسلمان وہ کام کر رہے ہیں. پیچھے بیٹھے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، واٹس ایپ پر لگے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، کار پارکنگ میں مستی طوفان کرتے رہیں گے، یہاں قرآن ہو رہا ہے تراوی میں، یہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے. پھر جو حالات ہیں ہمارے اوپر، کہتے اللہ کی رحمت نہیں اترتی، کہاں سے اترے. اور دکھ کیا ہے ہمیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں نادان، اور کوئی ذمہ دار، کوئی وڈیل، کوئی جو ہے عالم بولنے تیار نہیں، ان کو ڈانٹنے تیار نہیں. وڈیلوں کو، ذمہ داروں کو، بڑوں کو، عالموں کو ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے کہ یہ کیا غلط کام ہو رہا ہے، سسٹم بناؤ اس کی روکنے کی. تو صحیح قرآن یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. تیسرے نمبر پر ہے دینی ضروری مسئلے مسائل. ایک تو ہے کامن مسئلے مسائل، نماز، وضو، غسل، سب کو معلوم ہونا چاہیے. اور اس میں اسپیشل آپ جو جاب کرتے ہو، جو بزنس کرتے ہو، جس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، وہ مسئلے بھی آپ کے لیے سیکھنا کمپلسری ہے، ضروری ہے. مسائل سیکھے بغیر مت کوئی کام کرو. ابھی جب میں یہاں آنے کے لیے نکلا تو ایئرپورٹ پر نکل رہا تھا آنے کے لیے، تو اثر کے بعد ایک آدمی کا فون آیا. وہ مجھے کہہ رہے کہ میں بامبے ایئرپورٹ پر ہوں، عمرے میں جا رہے ہیں، ہماری پوری جماعت ہے، پورا قافلہ ہے، عصر کی نماز پڑھی ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے احرام کی دو رکعت نماز پڑھی اور لبیک پڑھ کے احرام شروع کیا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، عمرے میں جانے سے پہلے مسائل سیکھنا چاہیے، ایسے ہی نکل پڑے تم مسائل سیکھے بغیر. عصر کی نماز کے بعد عمرے کی نفل نماز پڑھنی نہیں ہے، ایسے ہی نیت کر کے لبیک پڑھ کے احرام شروع کرو. یہ دو رکعت کوئی واجب تھوڑی ہے، نفل ہے. ہم نے تو مکہ میں بھی اس پر عمل کیا. ایک مرتبہ جوانی کے حج میں کہا چلو جیرانہ جاوے، جہاں سے غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا. اس وقت وہ ایک دم عربی بدو علاقہ تھا حنین، جیرانہ اب تو بہت ڈیولپ ہو گیا. جب جوانی کی عمر، پانچ سات ساتھی حرم میں اثر پڑ کے جیرانہ گئے، 45 کلومیٹر تقریباً دور ہے، 150 ریال کار والے کو دیے، وہاں گئے. میں نے کہا ساتھیوں کو، بھائی اثر کے بعد تو نفل کی گنجائش ہے نہیں. آ گئے جیرانہ میں، اتباع سنت میں نیت کرو، احرام باندھو، لبیک پڑھو اور چلو حرم. ہو گیا ہمارا احرام شروع. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عصر کے بعد دو رکعت پڑھی اور احرام کی نیت کی. میں نے کہا اللہ کے بندے بہت بڑی غلطی کی. تو وہ تو شرما گئے، پانی پانی فون پر. کہا کوئی دم آئے گا؟ میں نے کہا اونٹ سے بڑا آئے گا، اونٹ بھی چھوٹا پڑے گا. پھر سمجھایا اس کو کہ توبہ استغفار کرو، کوئی دم وم نہیں ہوتا، اثر کے بعد کوئی نفل نہیں، اثر کے بعد احرام باندھنا ہو، مکروہ وقت میں احرام باندھنا ہو، تو صرف احرام کی چادر، نیت، لبیک، احرام شروع ہو جائے گا. جیسے حیض والی عورتیں کیا کرتی ہیں، احرام باندھتی ہے تو وہ تھوڑی نفل پڑتی ہے، وہ ایسے ہی نیت کرے گی اور احرام شروع ہو جائے گا لبیک پڑھتے. تو یہ ہے امت کے اندر مسئلے مسائل کا حال کہ عمرہ کرنے جا رہے مسائل معلوم نہیں. تو ضروری دینی مسائل سیکھو. میں ایک عجیب قصہ سناؤں آپ کو عبرت کے لیے. ایک نوجوان کا میں نے نکاح پڑھایا عصر کے وقت یا عصر سے پہلے، رات ایک بجے وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا، وہ مجھے نیند میں سے اٹھایا. میں نے کہا خیریت، سواگرات میں ایک بجے تجھے مفتی کیسے یاد آ گیا؟ تو کہتا ہے مجھے آ کر کے آہستہ سے کہ مفتی صاحب آج رات جو میں غسل کروں گا تو کس نیت سے غسل کروں گا؟ میں نے اس کو کہا کہ تو آج بالغ ہوا، آج سے پہلے تو بالغ ہی نہیں تھا. یہ فرض غسل تو بالغ ہوتے ہی آ جاتا ہے، یہ رونے کی چیز ہے، خون کے آنسوؤں سے رو. کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کو وضو، غسل، نماز کے بنیادی مسائل بھی معلوم نہیں ہے. یہ حال ہے لوگوں کا. اسی لیے تیسری چیز ہے ضروری مسائل. چوتھے نمبر پر ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پوری ڈیٹیل میں معلوم ہونی چاہیے. اور پچھلے انبیاء کی سیرت میں تھوڑی تھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت، آپ کی پاک بیویوں کی سیرت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو ہم کہتے ہیں ام المؤمنین، یعنی ایمان والوں کی ماں، اور جمع کے سیگے میں کہتے امہات المؤمنین. تو ان کی سیرت معلوم ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن میں آئے ہوئے نبیوں کی تھوڑی تھوڑی سیرت، حضور کی بیٹیوں کی سیرت، حضور کی پاک بیویوں کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت. آج تو مسلمانوں کو پوچھو حضور کی بیٹیوں کے نام کیا، کیا نام، تو بہت بڑے مجمع کو معلوم نہیں حضور کی بیٹیاں کتنی اور کیا نام ان کا. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور چوتھی کا نام بولو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. اور خلفائے راشدین، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور پانچویں نمبر کے اوپر ہے سنن، آداب اور اخلاق. سنتیں اور ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. آج تو اخلاق کیا چیز ہے ہمیں معلوم ہی نہیں. اب اخلاق معلوم نہیں تو اخلاق پر عمل کیسے کریں گے؟ اخلاق سیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی خوبی عطا فرمائی. یہ آیت جام روزہ مبارک پر سلام پیش کرنے جاتے ہیں وہاں اوپر بھی لکھی ہوئی ہے. اب جب جاؤ سلام پیش کرنے، اللہ مجھے آپ کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے، تو وہاں اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، اللہ نے آپ کو بڑے اونچی اخلاق والا بنایا ہے. تو نبی جی کے اخلاق سیکھو، نبی جی کی سنتیں سیکھو، آداب سیکھو، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنو. اور چھٹی چیز ہے محفوظات، یعنی کچھ چیزیں میمورائز ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے، موڑے یاد ہونی چاہیے. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں ایک آتا ہے قرآن کی چند صورتیں، جس سے ہم اپنی نماز تو اکیلے صحیح پڑھ سکے. کم سے کم 11 صورت تو صحیح آنی چاہیے. الم تر سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 10 صورت، اور الحمد و شریف 11ویں صورت،
اتنا تو یاد ہو، پھر نماز کے وظائف یعنی ثنا، التحیات، درود، دعا، دعائے قنوت، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، دو سجدے کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز کے وظائف. وہ زبانی یاد ہونے چاہیے، کلمے یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، وقت وقت کی مسنون دعائیں یہ زبانی یاد ہونی چاہیے. میں بھی مکاتب کا کام کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہم کورس بنانے بیٹھے ایکسپرٹ لوگوں کی میٹنگ دی، ہم نے سوچا کہ ایک مسلمان کو دن رات میں کم سے کم ہر مسلمان کو کتنی سنت دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے ہر مسلمان کو، تو ہم نے بہت کم کرتے کرتے گنا تو 54 پر پہنچے کہ 54 دعا ایسی ہے کہ جو ہر مسلمان کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے. آپ چاہے تو گنوا دوں، ایک تو صبح اٹھنے کی دعا، وہاں سے لے کر رات سونے تک کی دعا 54 دعا ہو جائے گی. اٹھنے کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بیچ کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اور اس کے بعد کپڑے پہننے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سورج نکلتے وقت کی دعا، پانی پینے کی دعا، کھانے کی دعا، پہلے کی دعا، بعد میں دعا، ایسی 54 دعا ہوتی ہے کم سے کم جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اب جب تک وہ یاد نہ ہو وہاں تک سنت دعا کی پاکٹ سائز کی کتاب لے کے جیب میں رکھو اور وقتاً فوقتاً دعا پڑھو. یہ مسنون دعائیں زبانی یاد ہونی چاہیے مسلمانوں کو. میں آپ کو مثال دوں اس کی، حیرت میں پڑ جاؤ گے، چونکہ بتانا ہے اس لیے میں کھل کے بتلا رہا ہوں. شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ سو گے. اب سنو، اگر دعا نہیں پڑھو گے، یہ حدیث سنا رہا ہوں، دعا نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہاری پیشاب کی جگہ پر لپٹ جائے گا، جیسے سانپ جھاڑ پر لپٹ جاتا ہے نا، اس طرح شیطان تمہاری پیشاب کی جگہ پر لپٹ جائے گا. اور تم جو تمہاری بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرتے ہو اس میں شیطان پارٹنر بنے گا، یہ حدیث میں موجود ہے. اب جو شیطان پارٹنر بنے گا تو شیطان کا گندا اثر تمہاری بیوی کے پیٹ میں جائے گا اور اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو بچہ ہوگا وہ طوفانی بدماش بچہ بنے گا، شیطانی صفت والا بچہ بنے گا. اب ہم فریاد کرتے ہیں کہ مارا ہو رہا تو بہت طوفانی، میرا بیٹا بہت شیطان، تو بڑا شیطان ہے، وہ بات کا شیطان ہے، اس لیے کہ تو نے جب بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کی تھی تو شیطان سے بچنے کی دعا پڑھی تھی تو نے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں بتلائی، تین دعائیں، کپڑے نکالنے سے پہلے دعا پڑھو اور جب منی نکلے، ویریہ نکلے، اس وقت بھی پڑھنے کی دعا بتلائی، لیکن وہ دعا دل میں پڑھنی ہے. اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، یہ دعا حدیث میں. اب لوگ شادی کی ایک ایک سال پہلے تیاریاں کریں گے، کپڑے، زویرات، باورچی، ہال بک کرانا. ارے اللہ کے بندے، دعا تو یاد کر، جو اصل چیز ہے وہ تو یاد کر، وہ تو کوئی یاد ہی نہیں کرتا. جو آدمی دعا پڑھ کے بیوی کے ساتھ سوئے گا تو شیطان ان کے نزدیک آ سکتا نہیں ہے. اور اگر بغیر دعا پڑے ہوئے بیوی کے ساتھ سو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پارٹنر بنے گا اور شیطان کا گندا اثر تمہاری اولاد کے اوپر پڑے گا. تو مسنون دعا کا کتنا بڑا فائدہ، آگے ایک دوسرا ایگزامپل دوں حدیث سے. ابن ماجہ شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے, اس میں پورا چیپٹر ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں جاؤ اور دعا مت پڑھو. تو حدیث میں ہے کہ ہر ٹوائلٹ میں شیطان موجود ہے, یہ حدیث میں. امام ابن ماجہ کئی روایتیں لائے ہیں کہ شیطان ٹوائلٹ میں موجود ہوتا ہے. آپ دعا پڑھے بغیر جاؤ گے تو وہ تمہاری شرمگاہ سے سطر کے ساتھ کھیلے گا, اس کو ہاتھ لگائے گا, اور دعا پڑھ کے جاؤ گے تو بیچ میں کرٹن اور پردہ آ جائے گا اور شیطان آپ کی باڈی کو دیکھ نہیں سکے گا. اب بغیر دعا پڑھے ہوئے لوگ ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ یوں کہو گے کہ حدیث ہے ہم مانتے ہیں لیکن شیطان نے تو کبھی ہم کو ٹچ نہیں کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ شیطان ہم کو ٹچ کرتا ہے کھیلتا ہے. میں اس کی نشانی بتاؤں, یہ جو گندے گندے خیالات بعد میں آتے ہیں وہ اسی شیطان کے ہاتھ لگانے کا نتیجہ ہے کہ شیطان آپ نے دعا پڑھے بغیر ٹوائلٹ میں گئے, ٹوپی نہیں پہنی, عورت نے اوڑھنی نہیں اوڑھی, ایسے ہی چلی گئی, تو شیطان اثر ڈالتا ہے. اسی لیے مرد ٹوپی پہن کے جاوے, رومال ڈال کے جاوے, عورت اوڑھنی اسکارف ڈال کے جاوے, ایسے ہی ٹوائلٹ میں نہ جاوے. یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مسنون دعا پڑھو گے تو بہت سی برائیوں سے حفاظت ہوگی. تو یہ چھ چیزیں ہر مومن کو کرنی, نمبر ایک صحیح عقیدہ, نمبر دو صحیح قرآن, نمبر تین ضروری دینی مسئلے مسائل, نمبر چار سیرت پاک, نمبر پانچ سنن آداب اخلاق, اور نمبر چھ محفوظات, کچھ چیزیں زبانی یاد کرنا. یہ چھ چیزیں بڑے چھوٹے جوان مرد عورت ہر ایک کے لیے ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضروری. اگر یہ نہیں ہے تو پہلے اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں اس کو سیکھو اور اپنی زندگی کے اندر لاؤ, تو جا کر کے ہم پکی ایمانی اسلامی زندگی گزار سکیں گے, ورنہ ایمان کی صورت ہوگی اور اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہوگی. اور ہر مدرسہ ہر مکتب جو سیلیبس بناوے جو کورس بناوے اس میں یہ چھ چیزوں کو شامل کرے تو وہ مکتب مدرسہ کامیاب ہوگا اور صحیح طریقے سے چلے گا اور فائدہ ہوگا, ورنہ اس کا صحیح فائدہ پہنچ سکتا نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لو میرے مسلمان بھائی. تو اللہ تعالیٰ آج کے حالات میں ہم کو ایمانی اسلامی زندگی عطا فرمائیں, دینی زندگی عطا فرمائیں, اور ایمان اسلام پر اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ چھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, مدرسوں میں بھی یہ چھ چیزوں کو سامنے رکھ کر تعلیم ہو اور ہر مسلمان یہ چھ چیزیں سیکھے تو جا کر کے وہ اللہ کا صحیح بندہ بن کے زندگی گزار سکتا ہے. سیکھنے کی کوشش کرو گے, عقیدہ, صحیح قرآن اور ضروری دینی مسئلے مسائل, چوتھے نمبر کے اوپر سیرت پاک, پانچویں نمبر پر سنت آداب اخلاق, اور چھٹے نمبر پر ضروری چیزیں زبانی یاد کرنا. اور میں آپ کو فائدہ بتاؤں, یہ چھ چیزیں سیکھنے بیٹھو گے نا تو یہ جو لپن چھپن اور غیبت میں پڑے رہتے ہو اس گناہ سے چھٹکارا مل جائے گا, بلکہ اچھے کام میں تم لگو گے اور اپنا وقت برباد نہیں ہوگا اور صحیح کام میں لگے گا. رمضان کی آمد مبارک مبارک ہے, رمضان کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ کر لینی چاہیے کہ میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا. کم سے کم دو قرآن تو مکمل کرنے کی نیت کرو, کہو انشاءاللہ. کتنے قرآن؟ دو. آپ نے فضائل قرآن میں سنا ہے تعلیم میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حق ہے کہ سال میں دو مرتبہ تلاوت کی جاوے, اسی لیے رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں. پھر پورے سال تو روز یاسین پڑھے تو ابھی غنیمت ہے, تو دو مرتبہ کم سے کم پورا قرآن پڑھ لو، یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. اور دوسری نیت یہ کرو 70,000 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھنا. رمضان میں لا الہ الا اللہ خوب پڑھو، اور اس کی ایک کوانٹیٹی ہے 70,000، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لا الہ الا اللہ پڑھو اور کسی میت کو ایصال ثواب کرو تو اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. تو ہم اپنے لیے پڑھ کے اللہ کی بینک میں جمع کرا دے رہے تاکہ ہماری مغفرت اللہ کے یہاں پکی ہو جاوے. تو لا الہ الا اللہ 70,000 پڑھو، پوری تراوی پڑھو قرآن کی، اور روزے رکھنے کا ماحول بناؤ، یہ فرض ہے. عام ماحول بناؤ. بہت سے لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا پیر فضائل اعمال کے مصنف، ان کے خاندان کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ مائیں رمضان میں بچوں کو دن کے وقت میں دودھ بھی نہیں پلاتی تھی. مائیں دودھ پیتے بچوں کو رمضان میں بھی ایسی عادت بناتی تھی کہ بچہ روزے کے وقت میں دودھ بھی نہ پیوے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت، بچپن سے بچوں کو روزوں کا مزاج بناتی. تو ہم کم از کم بڑی عمر کے بچوں کو، جو بالغ ہونے کے قریب ہے، ان کو روزے کی عادت بنواوے، اور باقی سب لوگ 100% روزہ رکھے، اس کا ماحول بناوے. بہت ضروری ہے اس کو ماحول بنانا، یہ فرض چیز ہے روزہ. تو رمضان کے مہینے کا استقبال کرو، اور استقبال نیکیوں کے ذریعے سے ہے، اور زکوٰۃ صحیح نکالو. دیکھو زکوٰۃ میں ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے، کوئی ملا چندے والا تو 100 کوچا دے دیے، 50 دے دیے، 500 دے دیے. یہ الگ ٹپ بغیر گنے ہوئے دینا، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ ایک پیپر اور پین لے کے بیٹھو، نہ سمجھ میں آوے تو کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور لکھواؤ ان کو میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، سیونگز کتنا ہے، میں نے انویسٹمنٹ کون سا کیا ہے، گولڈ کتنا ہے، سلور کتنی ہے، پورا حساب کرو، بزنس میں کتنا لگا ہے، اور حساب کر کے صحیح ترتیب سے زکوٰۃ نکالو، تب جا کے صحیح فریضہ ادا ہوگا. یہ ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولوی صاحب کے پاس گنوانے جائیں گے تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو انفارم نہیں کر ڈالیں. انشاءاللہ کوئی مولانا ایسا نہیں کریں گے، وہ امانت داری میں رکھیں گے آپ کی کتنی پراپرٹی اور کتنا بیلنس ہے. لیکن صحیح ترتیب سے زکوٰۃ نکالو، یہ بہت ضروری ہے. اگر بغیر گنے ہوئے زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ عمل نہیں کرو گے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جتنا اپنے پاس ہے وہ سب خرچ کر ڈالو، تو زکوٰۃ آٹومیٹک ادا ہو جائے گی بغیر گنے ہوئے بھی. مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل کرو گے نہیں. اس لیے کم از کم گن کے صحیح ترتیب سے زکوٰۃ نکالو تو فریضہ ادا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو جمع ہونے کو اللہ قبول فرماوے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اللہ تعالی ذریعہ بناوے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی صلاة کاملا وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, آنے والی رمضان میں کما حق کہو عبادات کی توفیق عطا فرما, صحیح صحیح اے اللہ آپ کو پسند ہو اس طرح کے تمام روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما, تمام روزے رکھنا صحیح طریقے سے ہمارے لیے آسان فرماؤ, تراوی تلاوت ذکر تلاوت تسبیحات صدقہ خیرات زکوٰۃ ہمارے لیے آسان فرماؤ. اے اللہ اس رمضان کو زندگیوں میں تقویٰ کے آنے کا ذریعہ بناؤ, اے اللہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بناؤ, جہنم سے نجات کا ذریعہ بناؤ, جنت الفردوس کے حاصل ہونے کا ذریعہ بناؤ, ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرماؤ, ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بناؤ, اس ملک کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرماؤ. اے اللہ اس ملک میں جہاں مسلمان ہیں اور اب تک وہاں مکتب مدرسہ عبادت گاہ نہیں ہے, اے اللہ ہر جگہ پر صحیح نہج کا مکتب مدرسہ عبادت گاہ قائم کروا دیجئے, اور اے اللہ جو پہلے سے چل رہے ہیں ان کو صحیح نہج اور صحیح ڈھنگ پر بنا دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ, اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی, اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ, پوری دنیا کے ایمان والوں پر رحم فرماؤ, حج عمرے کرنا ہمارے لیے آسان فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, فسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.